بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لظلوم كفار صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور آسمان سے پانی برسا کر اس کے ذریعے تمہاری روزی کے لیے پھل پیدا کیے ہیں اور کشتیوں کو مسخر کر دیا ہے کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں اور تمہارے لیے نہروں کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے حرکت کرنے والے آفتاب و ماہتاب کو بھی مسخر کر دیا ہے اور تمہارے لیے رات और दिन को भी मुसख़र कर दिया है, और जो कुछ तुमने मांगा उसमें से कुछ न कुछ ज़रूर दिया, और अगर तुम उसकी नेमतों को शुमार करना चाहोगे तो हरगिज़ शुमार नहीं कर सकते। बेशक इंसान बड़ा जालिम और इनकार करने वाला है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेडियो तेहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं हुसैन अख्तर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। सामीन, अभी आप कुरान मजीद की तिलावत और उसका तर्जुमा समात फरमा रहे थे। सूरह इब्राहिम की आयत 32 ता 34 की तिलावत कर रहे थे कारी जनाब अली असगर बुरूमन। सामीन, हमारी ये नशियात आप शाटवे में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलो हर्ट्स और मीडियम वे में 765 किलो हर्ट्स पर सुन रहे हैं। इंटरनेट पे हमारा पता है urdu.sahartv.ir। सामीन, अभी कुछ ही देर में आप प्रोग्राम गिर्दो पेश समात फरमाएंगे, उसके बाद नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की जाएगी, उसके बाद आप प्रोग्राम यादों के झरोके समात फरमाएंगे, फिर आप प्रोग्राम रमज़ान माह गुफरान समात फरमाएंगे, उसके बाद प्रोग्राम आईने सहाफत पेश किया जाएगा, और आज का ईरान हमारी नशरियात का आखिरी प्रोग्राम होगा। तो सामीन लीजिए, अब समात फरमाइए रेडियो तेहरान से प्रोग्राम गिर्दो पेश। अज़ीज़ सामीन, प्रोग्राम गिर्दो पेश के साथ हाजिर खिदमत हैं। तो आइए इस प्रोग्राम में समात फरमाएं। सबसे पहले आलमी खबरें पेश कर रहे हैं हमारे साथी गुलशन नकवी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले बाज़ अहम खबरों की सुर्खियां। पाकिस्तान में सियासी और आइनी बहरान के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस पर समात बदस्तूर जारी है, जिसे कल तक मुलतवी कर दिया गया। हिंदुस्तान में हिजब इख्तलाफ की सबसे बड़ी जमात कांग्रेस पार्टी ने हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है कि वह अपोजिशन को खामोश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। और ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा है कि अमरीकी तौसी पसंदी कबूल नहीं करेंगे, और वाइट हाउस अगर हकीकत पसंदी का मुजाहरा करता है तो समझौता तय पा सकता है। और अब पेश है खबरों की तफसील। पाकिस्तान में सियासी और आइनी बहरान के दौरान सुप्रीम कोर्ट के आज खुद नोटिस पर समात बदस्तूर जारी है, जिसे कल तक मुलतवी कर दिया गया है। मंगल को मुसलसल तीसरे रोज भी सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग और कौमी असम्बली की तहलील के मामले पर समात हुई, और फरीकैन के दलाइल मुकम्मल न होने के बाद समात बुध को 11 बजे दिन तक मुलतवी कर दी गई। मंगल को समात के दौरान चीफ जस्टिस ने 31 मार्च के डिप्टी स्पीकर के आर्डर को तलब कर लिया है। मंगल को समात के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर और अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इसी नुक्ते पर फैसला हो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलों में मुदाखलत नहीं करती, अदालत का काम सिर्फ इकदामात की आइनी हैसियत का जायजा लेना है। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत का क्याम अदालती फैसले पर रुका हुआ है। अदालत में अपोजिशन के वकील ने कहा कि जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने तहरीक आदम एतमाद मुस्तरद कर दी और वजीर आजम ने कौमी असम्बली तोड़ने की सिफारिश की, वो सिविलियन मार्शल ला है। दूसरी जानब पीटीआई का कहना है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को अदालत में गैर आइनी करार नहीं दिया जा सकता। اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ انتخابات کے میدان میں اترے۔ اس درمیان الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ آئندہ 3 مہینے میں عام انتخابات نہیں کرائے جا سکتے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ ادارہ اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو کل 6 اپریل کو ہونے والا تھا وہ اب 16 اپریل تک مؤخر کر دیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نئے وزیراعلی کا انتخاب ہونا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ پاکستان میں تحریک عدم اعتماد کا مسئلہ امریکہ کی جانب سے پاکستان کے وزیراعظم کے خلاف ایک انتقامی کارروائی ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے پاکستان کے وزیراعظم عمران خان پر فروری میں انجام پانے والے دورہ ماسکو کو منسوخ کرانے کے لیے شدید دباؤ ڈالا تھا۔ تاہم عمران خان نے اپنا دورہ منسوخ نہیں کیا اور اب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک امریکہ کی انتقامی کارروائی ہے۔ روسی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے دورہ ماسکو کے موقع پر جنوبی ایشیا کے امور میں امریکہ کے نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لیو نے واشنگٹن میں پاکستان کے سفیر کو طلب کر کے اس دورے کو فوری طور پر منسوخ کرانے کا مطالبہ کیا، جسے حکومت پاکستان کی جانب سے مسترد کر دیا گیا تھا۔ روس کی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ عمران خان کے دورہ روس کے بعد امریکہ نے پاکستان کے وزیراعظم سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور پھر ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش کر دی گئی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کا یہ اقدام دنیا کے ایک آزاد ملک کے داخلی امور میں مداخلت اور اپنے مذموم مقاصد کے حصول کی شرمناک کوشش ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے حکومت پر الزام لگایا ہے کہ وہ اپوزیشن کو خاموش کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن یہ سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ منگل کو پارلیمنٹ ہاؤس میں کانگریس پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ سے خطاب کرتے ہوئے کانگریس کی صدر سونیا گاندھی نے کہا کہ حکومت اپوزیشن کی آواز دبانے کے لیے تمام طریقے اپنا رہی ہے لیکن کانگریس عوام کی آواز بنے گی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے حکومت پر دباؤ ڈالے گی۔ سونیا گاندھی نے کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے پولرائزیشن کی سیاست کر کے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کامیابی حاصل کی ہے لیکن کانگریس اس سے مایوس نہیں ہے اور عوام کے مسائل اٹھا کر عوام کے لیے کام کرے گی۔ انہوں نے ساتھ ہی اس بات کا بھی اعتراف کیا کہ پارٹی کے سامنے چیلنجز ہیں، اس کے لیے ہمیں متحد ہو کر کام کرنا ہوگا اور پارٹی کے تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانا ہوگا۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے ایوان زیریں لوک سبھا میں منگل کو مہنگائی کے مسئلے پر زبردست ہنگامہ ہوا۔ لوک سبھا میں کانگریس اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر احتجاج کیا، جس کے بعد ایوان میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ ہنگامہ آرائی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اسپیکر نے اجلاس کو ملتوی کر دیا۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا ہے کہ امریکی توسیع پسندی قبول نہیں کریں گے اور وائٹ ہاؤس اگر حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو سمجھوتا طے پا سکتا ہے۔ دوسری جانب امریکہ نے دعویٰ کیا ہے کہ جلد ہی معاہدہ ہو جائے گا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کسی بھی طور امریکہ کی توسیع پسندی اور بالا دستی کے دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے اپنے ایک بیان میں اس بات پر زور دیا کہ ہم کبھی امریکی زبردستی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے اور اگر امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو معاہدے کا حصول ممکن ہے۔ وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ پابندیوں کے خاتمے کے لیے ویانا مذاکرات کے عمل میں اگر کوئی وقفہ ہے تو اس کی وجہ امریکی زور زبردستی اور ہم اپنی ریڈ لائنوں کو ہرگز عبور نہیں کریں گے۔ اب تک تمام فریقوں کی طرف سے ویانا مذاکرات میں پیش رفت اور اختلافی مسائل کم ہونے کا دعویٰ کیا جاتا رہا ہے، مگر ضمانتوں کا مسئلہ اور پابندیوں کی فہرست سے ایرانی شخصیات اور کمپنیوں کو مستثنا کرنے اور اسی طرح ایسے مسائل کو حل کرنے میں جو امریکہ نے ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کر کے پیدا کیے ہیں، واشنگٹن کی جانب سے کوئی فیصلہ اور اقدام نہیں کیا گیا ہے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادی ایران کے ساتھ ایک مضبوط و مستحکم سمجھوتے کے لیے آمادہ ہیں۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان نے واشنگٹن میں ایک پریس کانفرنس میں ویانا مذاکرات کے بارے میں ایک نامہ نگار کے سوال کے جواب میں ایسی حالت میں کہ حتمی سمجھوتے کا حصول امریکہ کے سیاسی فیصلے کے فقدان کی بنا پر تعطل سے دوچار ہے، دعویٰ کیا ہے کہ مذاکرات کو نتیجہ بخش بنانے اور سمجھوتے کے حصول کا دار و مدار ایران پر ہے، اور ہم اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر معاہدے کو حتمی شکل دے دیں گے۔ ترجمان نے امریکی خلاف ورزیوں اور توسیع پسندی کی طرف وائٹ کوئی اشارہ کیے بغیر یہ بھی کہا کہ واشنگٹن ایران سے چاہتا ہے کہ وہ ویانا مذاکرات کے ایجنڈوں سے ہٹ کر مسائل پیش کرنے یا مذاکرات میں وقفے کا ذمہ دار دیگر فریقوں کو قرار دینے کے بجائے ویانا میں ان نکات پر توجہ دے جن پر ویانا مذاکرات میں اتفاق ہوا ہے۔ واضح ہے کہ ویانا مذاکرات کا آٹھواں دور 8 فروری کو شروع ہوا ہے، جس کا مقصد ایران کے خلاف جابرانہ اور غیر قانونی پابندیوں کو ختم کرانا ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے ایک ذمہ دار ملک کی حیثیت سے بارہا کہا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور واشنگٹن کو پابندیوں کے خاتمے کے معاہدے کی طرف واپس آنا چاہیے، اور امریکہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے وعدوں کی پاسداری کرے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے کہا ہے کہ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے جامع ترقیاتی پروگرام کی دستاویزات کی رونمائی 9 اپریل کو کر دی جائے گی۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے ادارے کے جامع ترقیاتی پروگرام کی دستاویزات کی رونمائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جامع ترقیاتی پروگرام میں ایرانی صنعت کے مختلف میدانوں اور شعبوں میں ایٹمی ٹیکنالوجی کے تمام پہلوؤں پر توجہ دی گئی ہے۔ محمد اسلامی نے کہا کہ جامع ترقیاتی پروگرام کے مطابق ایندھن کی ری سائیکلنگ سے متعلق پروسیس کی کیفیت اور تعداد کا ہدف معین کیا جا چکا ہے، اور بجلی کی پیداوار کو مزید بڑھانے کے لیے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی یونٹیں تعمیر کرنے کا پروگرام ہے۔ ایران کے ایٹمی انرجی کے ادارے کے سربراہ نے صوبہ خوزستان کے دارخوین علاقے میں 360 میگا واٹ بجلی گھر کی تعمیر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بجلی پروجیکٹ پوری طرح ایرانی ہوگا، جو ایٹمی ادارے کے ترقیاتی پروگرام کی ضرورت کے تحقیقاتی ری ایکٹر کے ساتھ ہوگا۔ جارح سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 119 بار الحدیدہ جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، جبکہ کئی دیگر علاقوں پر بھی بمباری کی ہے۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے منگل کی صبح صوبہ الحدیدہ کے شمال مغربی ضلع حیس پر حملہ کیا۔ جارح اتحاد کی فوج نے صوبہ الحدیدہ کے مختلف علاقوں کو راکٹ حملوں کا نشانہ بنایا۔ جارح سعودی اتحاد کے جنگی طیاروں نے یمن کے صوبہ مارب، حجہ، سعدہ اور لہج کے فضائی حدود کی بھی خلاف ورزی کی، اور جارح اتحاد کے ہیلی کاپٹروں نے صوبہ معارب کے البلق شرقی اور صوبہ ازالے کے الفاخر اور صوبہ لہج کے شامخ قابان میں عام شہریوں کے گھروں، فوجی اڈوں اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو 16 بار حملوں کا نشانہ بنایا اور بمباری کی۔ جارح سعودی اتحاد کے یہ حملے ایسی حالت میں انجام پائے ہیں کہ سنیچر کی رات یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے ہانس گرونڈگ نے جنگ بندی کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمن میں 2 مہینے کی جنگ بندی سنیچر کو شام 7 بجے سے شروع ہو گئی ہے، اور اس کے تحت تمام بری، بحری اور فضائی حملے روک دیے جائیں گے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے یمن میں اقوام متحدہ کے نمائندے کی جانب سے اعلان کردہ جنگ بندی پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یمن میں انسان دوستانہ اور فوجی جنگ بندی کے تحت ہماری طرف سے ہر طرح کی فوجی کاروائیاں اسی وقت تک بند رہیں گی جب تک فریق مقابل جنگ بندی پر عمل پیرا رہے گا اور اس کی پابندی جاری رکھے گا۔ سعودی عرب، امریکہ، متحدہ عرب امارات اور بعض دیگر ممالک کی مدد سے مارچ 2015 سے مختلف ناجائز اہداف کے حصول کے لیے یمن پر وحشیانہ حملوں کے ساتھ ہی اس ملک کا بری، بحری اور فضائی محاصرہ بھی کیے ہوئے ہے۔ یمن پر سعودی عرب کے حملوں کا ایک مقصد اپنی کٹ پتلی منصور ہادی حکومت کو دوبارہ اقتدار میں لانا تھا، جبکہ اس وقت ریاض نے منصور ہادی کو یمن کے سیاسی میدان سے باہر کر دیا ہے۔ منصور ہادی کو یمن کے سیاسی میدان سے پوری طرح ہٹانے کے لیے ریاض میں مذاکرات بھی شروع ہو گئے ہیں۔ یمن کے بارے میں ریاض مذاکرات گزشتہ بدھ کو ایسی حالت میں شروع ہوئے کہ اس کے افتتاحی پروگرام میں یمن کی مصافی حکومت کے سربراہ منصور ہادی کو، جو اس وقت سعودی عرب میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ان کے معاون اور وزیراعظم معین عبد الملک کو اجلاس میں شرکت کی دعوت بھی نہیں دی گئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی گلشن نقوی، اور سیاسی گفتگو کے لیے اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے عزیز ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب، انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ،
انہیں سلام عرض کرتے ہیں۔
جی وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، یمن میں آل سعود نے جنگ بندی کے تناظر میں کچھ اہم فیصلے کیے ہیں، اور اس سلسلے میں ریاض میں خلیج فارس تعاون تنظیم کا اجلاس بھی ہوا ہے، تازہ ترین صورتحال کیا ہیں، آپ کیا کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت یمن کی صورتحال بڑی تیزی سے بدل رہی ہے، اور جیسا کہ آپ کے علم ہے، خبروں میں بھی آپ نے سنا کہ اقوام متحدہ کی کوششوں سے 2 اپریل سے بظاہر جنگ بندی کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے، اور اس جنگ بندی سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو جو خلیج فارس تعاون کونسل کا ریاض میں اجلاس ہوا، جس کا آپ نے خبروں میں بھی ذکر سنا، اس اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات نظر آئے ہیں کہ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات یمن کے بارے میں کوئی نئی پالیسی پہ گامزن ہونا چاہ رہے ہیں۔ وہ بھی اگر آپ دیکھیں تو یمن کے اندر سعودی عرب نے جب مداخلت کی اور جارحیت کا آغاز کیا، تو اس نے جو بظاہر نعرہ دیا تھا یا جو اس کا جو ظاہراً مقصد تھا، وہ یہ تھا کہ وہاں پہ منصور ہادی کی حکومت کو پورے یمن پر نافذ کیا جائے۔ منصور ہادی کون ہے؟ اگر آپ تھوڑا سا اگر تفصیل میں چلے جائیں تو منصور ہادی 1994 سے لے کر 2012 تک یمن کے جو اس وقت کے صدر تھے علی عبداللہ صالح، ان کے نائب صدر کے طور پہ انہوں نے خدمات انجام دی ہیں۔ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 94 سے 12 کا حساب لگایا جائے تو ایک لمبا عرصہ بنتا ہے کہ جب منصور ہادی نائب صدر کے طور پہ یمن میں حکومتی حلقوں میں رہے، اور اس وقت بھی ان کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب کے اسپوکس مین ہیں، یا سعودی عرب کے ساتھ ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت زیادہ ہے، اور وہ عبداللہ صالح کے ساتھ بھی جو ایک سعودی لابی تھی اس کے ایک نمائندے کے طور پہ سمجھے جاتے تھے۔ بہرحال جب 2012 میں علی عبداللہ صالح کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یمن میں بنیادی تبدیلیاں آئیں، تو پھر انہی منصور ہادی کو 2 سال کے لیے صدر یمن کا صدر بنا دیا گیا، اور اس میں اس وقت تک بظاہر اختلافات تھے، لیکن وہ اختلافات اتنے کھل کر سامنے نہیں آئے تھے، جس کی وجہ سے منصور ہادی کو زیادہ مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ 2 سال کی اس صدارت کے بعد پھر انہوں نے 1 سال اس میں مزید توسیع کی۔ اس 1 سال کے اضافے کے بعد سلسلہ جو ہے وہ اختلافات میں شدت آنا شروع ہو گئی، اور انصار اللہ کی طرف سے بھی اور یمن کے جو دوسرے گروہ تھے ان کی طرف سے بھی یہ بات سامنے آنا شروع ہو گئی کہ یہ کس کی اجازت سے، کس کی ایما پہ، کس کے مینڈیٹ کے ساتھ جو ہیں وہ پہلے 2 سال صدر بھی رہے اور پھر 1 سال انہوں نے ایکسٹینشن بھی لے لی. کیا کوئی یمن کے کسی ادارے نے فیصلہ کیا ہے؟ یمن کی پارلیمنٹ اس کے پیچھے ہے؟ یمن کے قبائل اس کے پیچھے ہیں؟ یمن کی کون سی ایسی قوتیں ہیں کہ جو منصور ہادی کو ہی اقتدار میں رکھنے کی خواہش مند ہیں؟ تو ظاہر ہے یہ بات تو واضح تھی کہ یہ بنیادی طور پہ سعودی عرب کے ایک لابی کے فرد تھے اور سعودی عرب ہی ان کی پشت پہ تھا. لہذا 1 سال کی ایکسٹینشن کے بعد 2015 میں انہوں نے جب دباؤ بڑھا تو انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. ان کے مستعفی ہونے اور سنا سے جانے کے بعد سعودی عرب نے زیادہ شدت کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھانا شروع کر دیا کہ یہ اب بھی صدر ہیں, جبکہ قانونی لحاظ سے پہلے ان 2 سال صدر بنے اور 1 سال ان میں توسیع ہوئی, اس کے بعد وہ خود مستعفی ہو کے یمن سے فرار کر گئے, بالخصوص شمالی یمن یعنی جو اس یمن کا دارالحکومت تھا وہاں سے انہوں نے ریپلیس کیا اپنی جگہ کو, چونکہ وہاں پہ ان کے خلاف نفرتیں اور مخالفتیں زیادہ تھیں اور کوئی بھی ان کا حامی نہیں تھا. اگر ان کے کچھ حامی تھے بھی تو جنوبی یمن کے اندر عدن کے اندر تھے کہ جو سعودی عرب کے ڈائریکٹ یا متحدہ عرب امارات کی مداخلت کی وجہ سے وہاں پہ کچھ عناصر تھے کہ جو ان کو قبول کر رہے تھے, لیکن جو مرکزی یمن یا شمالی یمن یا سنا جو دارالحکومت ہے وہاں پہ نہ انصار اللہ کی طرف سے نہ جو یمن کی باقاعدہ دوسری فورسز یا پارٹیاں یا جماعتیں تھیں کسی طرف سے بھی ان کو کوئی حمایت حاصل نہیں تھی. لیکن بہرحال چونکہ دباؤ تھا سعودی عرب کا اور عالمی سطح پہ بھی چونکہ سعودی عرب کی زیادہ سنی جاتی تھی اور اس کے پیچھے امریکہ کا ہاتھ بھی تھا, برطانیہ فرانس بھی ساتھ شامل ہو گئے, تو اس پورے 2015 سے لے کے ابھی تک اگرچہ ان کی کوئی روٹس نہیں ہیں وہاں پہ یمن کے اندر, لیکن عالمی سطح پہ جو حکومت یمن کی مانی جاتی تھی اس میں منصور ہادی کو ہی صدر کے طور پہ لیا جاتا تھا. یعنی عالمی اداروں میں اگر کہیں پہ یمن کی بات ہوتی تھی تو وہاں پہ منصور ہادی ہی اس کے صدر سمجھے جاتے تھے, حالانکہ یہ وہاں سے فرار کر گئے اور مستعفی ہو گئے تھے, صرف سعودی حمایت کی وجہ سے ان کو یہ حیثیت حاصل تھی. اب جو تازہ ترین صورتحال ہے جیسے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے ہے کہ 2 اپریل سے جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان کر دیا گیا ہے اور 2 ماہ تک یہ جنگ بندی رہے گی, تو اسی تناظر میں خلیج فارس تعاون کونسل کا جو ریاض میں اجلاس ہوا تو اس اجلاس میں نہ منصور ہادی کو یعنی جو بظاہر ان کی نظر میں صدر ہیں نہ ان کو بلایا گیا اور نہ ہی ان کے نائب صدر جو ہیں معین عبد الملک کو وہاں پہ اس اجلاس میں دعوت دی گئی. اور یہ ایک بڑی تبدیلی تھی کہ بظاہر جس کو سعودی عرب اور سب صدر مانتے ہیں اور اس کو اس اجلاس میں بھی نہیں بلا رہے, حالانکہ وہ جب سے یہاں سے یمن سے فرار کر گئے ہیں تو وہ ریاض میں ہی ہیں یعنی سعودی حکومت کے ہی مہمان ہیں, اور انہوں نے خود وہاں پہ ہوتے ہوئے ریاض میں ہوتے ہوئے ان کو کوئی اہمیت نہیں دی اور ان کو خلیج فارس تعاون کونسل کے یمن سے مربوط اجلاس میں دعوت نہیں دی. تو اس سے یہ بات باہر نکلنا شروع ہو گئی کہ موضوع یہ ہے کہ اب شاید سعودی عرب نے بھی اس کا احساس کر لیا ہے کہ منصور ہادی کا جو ہے وہ یمن کے اندر کوئی سیاسی رول نہیں ہوگا, نہ ان کو کوئی سیاسی مقبولیت ہے اور نہ ہی وہاں پہ کوئی ان کا ایک ساتھ دینے والی کوئی جماعتیں ہیں, جس کی وجہ سے سعودی عرب نے بھی اپنا ہاتھ کھینچ لیا ہے اور اب منصور ہادی بظاہر لگتے ہیں کہ یمن کی سیاست سے خارج ہو چکے ہیں, آؤٹ ہو چکے ہیں, اب ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اجلاس کے اندر بھی جو جنوبی یمن کے اندر ایک عبوری کونسل بنی ہوئی ہے اس کے قاسم الزبیدی جو ہیں ان کو زیادہ اہمیت دی گئی, یعنی ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اب سعودی عرب کے لیے منصور ہادی کی مدت ختم ہو چکی ہے اور وہ قاسم الزبیدی کو سامنے لانا چاہتے ہیں. چونکہ قاسم الزبیدی کو سعودی عرب کی طرف سے بھی اگر حمایت حاصل ہو جاتی ہے تو متحدہ عرب امارات کی طرف سے تو وہ پہلے ہی وہاں پہ ان کے ایک نمائندہ فرد سمجھے جاتے ہیں. تو یہ جو تبدیلی ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے جو اپنے وہاں پہ اعلی کار تھے ایک ایک کر کے وہ ختم ہو رہے ہیں اور سعودی عرب کو محسوس ہو رہا ہے کہ سیاسی میدان میں بھی اب ان کی کوئی پوزیشن نہیں رہی ہے, اور جنگی میدان میں تو آپ محسوس کر رہے ہیں کہ جب سے یمن نے اپنی دفاعی قوت کو بڑھایا ہے اور آرامکو کو حملوں کا نشانہ بنایا ہے یا سعودی عرب کے اندر بعض تنصیبات کو حملہ بنانے کی طرف اشارہ کیا ہے، تو سعودی عرب کے اندر ایک سلامتی اور سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی خوف طاری ہے، اور جو ان کے اپنے ٹاؤٹ تھے یا جن کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے ایک نمائندہ سیاسی شخصیات تھیں، وہ بھی ایک ایک کر کے یمن کی سیاست سے باہر ہو رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یمن کے عنوان سے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کسی ایک نتیجے پہ پہنچتے ہیں، یا ان کے جو اختلافات کافی عرصے سے چل رہے ہیں وہ اختلافات بدستور باقی رہتے ہیں۔ خلیج فارس ٹاؤن کونسل کے اجلاس کا ایک ہدف یہ بھی تھا کہ متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کو کسی ایک پیج پہ لایا جائے۔ بظاہر منصور ہادی کو ہٹانے سے ایک مشکل تو ان دونوں کے درمیان حل ہو گئی ہے، اب دیکھنا یہ ہے کہ مزید کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن اصل صورتحال جس کی طرف سب کی توجہ رہنی چاہیے وہ جنگ بندی ہے، جنگ بندی پہ عمل ہونا چاہیے، اور یہ 2 ماہ کی مدت جو طے کی گئی ہے اور یونائیٹڈ نیشن بھی اس کے اندر ہے، تو اس مدت کے اندر اگر جنگ بندی ہو اور جنگ بندی میں بھی محاصرہ ختم ہو اور جو غذائی اشیاء یا بنیادی ضرورت کی جو اشیاء ہیں وہ یمن کی عوام تک پہنچنی چاہیے، تو اس کے بعد شاید کوئی امن کا راستہ نکلے، اور یہ جو 6-7 سالوں سے ایک موضوع مشرق وسطی کے اندر اور عرب ممالک کے اندر ایک اختلاف کا باعث بنا ہوا ہے، یہ موضوع شاید کسی نتیجے پہ پہنچے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ سعودی عرب یمن کی عرضی سالمیت اور اقتدار اعلیٰ کا خیال رکھے، وہاں کی عوام اور وہاں کے جو جماعتیں ہیں جو جس کو چاہتی ہیں ان کو سامنے لایا جائے، نہ کہ ان پہ کوئی چیز باہر سے مسلط کی جائے۔
بہت بہت شکریہ اس جامع اور کامل سیاسی گفتگو کا، یمن کے حالات کو آپ نے بیان کیے، یقیناً سامعین نے بھی بہت محظوظ کیا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں، اور سامعین اسی کے ساتھ گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کملی والے نے آنکھوں کو یوں جلوہ دکھایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے دل کو چراغ طور بنایا، میرے کملی والے نے ہر پتھر دکھایا، جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے جلوہ اپنا ایسے دکھایا، میرے کملی والے نے سے پہلے دنیا کا ایوان سجایا، دنیا کا ایوان سجایا، میرے کملی والے نے دنیا کا ایوان سجایا میرے کملی والے نے. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی. کتنا بے توقیر تھا لیکن نام سے اپنے عزت دی. انسان کو
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 16 فروردین, 3 رمضان اور 5 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تین رمضان سن 413 ہجری قمری کو شیخ مفید کے لقب سے معروف عظیم مسلمان عالم, فقہ اور علم کلام کے ماہر محمد بن نعمان نے وفات پائی. شیخ مفید سے پہلے علم کلام صرف کتاب کی تصنیف و تالیف تک محدود تھا, لیکن انہوں نے علم کلام اور فقہ کے بنیادی اصولوں سے استفادہ کرتے ہوئے استدلال اور بحث و گفتگو کا سلسلہ شروع کیا اور ان علوم کی ترویج کی. شیخ مفید بہت روشن خیال اور اعلیٰ استعداد کے حامل تھے. شیخ مفید نے فقہ, اصول فقہ اور کلام کے موضوع پر بہت سی کتابیں تحریر کی ہیں جن کی تعداد تقریباً 200 بتائی جاتی ہے. تین رمضان سن 567 ہجری قمری کو 6 صدی ہجری کے مشہور مسلمان مصنف اور محقق ابن خشاب کا انتقال ہوا. وہ عراق کے رہنے والے تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں رائج علوم حاصل کرنے کے بعد اس دور کے معروف اساتذہ کی سرپرستی میں متعدد کتابیں لکھنے کا آغاز کیا. ابن خشاب کی علمی شخصیت کم نظیر حیثیت کی حامل ہے, اسی لیے ان کو علامہ قرار دیا گیا. وہ قرأت اور قرآن فہمی کے لحاظ سے اپنے زمانے کے قاریان قرآن میں سر فہرست تھے. انہیں مختلف قرأتوں کے ساتھ قرآن حفظ تھا. دنیا کی طرف عدم توجہ ان کی اہم اخلاقی خصوصیات میں شامل تھی. انہوں نے ہمیشہ طالب علموں کو یہ نصیحت کی کہ علم کو زور و زر کے حصول کا ذریعہ نہ بنائیں اور اسے صرف راہ خدا میں استعمال کریں. ابن خشاب نے جہاں مختلف علوم میں بہت سے شاگردوں کی تربیت کی, وہیں نہایت اہم تالیفات بھی یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں. پانچ اپریل سن 1585 عیسوی کو ہالینڈ میں ہارلیم کا وحشیانہ قتل عام رونما ہوا. یہ المناک واقعہ اسپین کے ظالم بادشاہ فلپ دووم کے حکم کے نتیجے میں رونما ہوا تھا. اسپین نے ہالینڈ پر اپنا قبضہ جاری رکھنے کے لیے اس سرزمین پر بہت زیادہ خون خرابہ کرایا. سب سے بڑا اور وحشتناک قتل عام ہارلیم کا قتل عام ہے, جس کے دوران 6,000 حریت پسندوں کو تہے تیغ کر دیا گیا. سن 1609 میں ہالینڈ کو اسپین کے ظلم سے آزادی ملی. 5 अप्रैल सन 1588 ईस्वी को मारूफ बरतानवी फलसफी थॉमस हॉब्स पैदा हुए। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता थे और अदब में उनका मुतालिया बहुत गहरा था। हॉब्स का ख्याल था कि इंसान एक खुद गरज और जाह तलब मखलूक है और इंसान हमेशा दूसरों पर तसल्लुत का ख्वाहां रहा है। इसी वजह से वो कहते थे कि मुआशरे पर ऐसे अफराद की हुकूमत होनी चाहिए जो कमजोरों के लिए अमन और आसाइश फराहम कर सकें। हॉब्स की अहम तरीन किताब लेवियाथान है। उनकी दीगर किताबों में इल्म सियासत और फलसफे हुकूमत का नाम लिया जा सकता है। थॉमस हॉब्स ने सन 1679 में वफात पाई। सोलह फरवरदीन सन 1299 हिजरी शमसी को ईरान के शमाल मगरबी शहर तबरेज के अवाम ने मुजाहिद आलिम दीन शेख मोहम्मद खयाबानी की क्यादत में बरतानवी साम्राज्य के खिलाफ इनकलाबी तहरीक शुरू की। उनकी क्यादत में इनकलाबियों ने हुकूमती इदारों पर कब्जा करके अगियार से वाबस्ता हुकूमत और सन 1919 के शर्मनाक मुहदे के बारे में अपनी मुखालफत का इजहार किया। काबिले जिक्र है कि सन 1919 के मुहदे की रूह से ईरान के तमाम इंतजामी, सियासी, इक्तसादी, समाजी और सकाफती उमूर बरतानवी साम्राज्य के हाथ में चले गए थे और ईरान रफ्ता रफ्ता बरतानिया के नौ आबादियाती ममालिक में शामिल होता जा रहा था। शेख मोहम्मद खयाबानी ने बारहा ईरान के मुसलमान अवाम के हकूक की वजाहत की। आखिरकार ये इनकलाबी तहरीक अंग्रेजों के एजेंटों के जरिए कुचल दी गई और शेख मोहम्मद खयाबानी समेत बहुत से मुजाहिदीन अपने अजीम मकासिद की राह में शहीद हो गए। पांच अप्रैल सन 1956 ईस्वी को मकबूजा फिलिस्तीन के मगरब में वाक गजा शहर पर सहूनी फौज का सफा काना हमला खत्म हुआ। सहूनियों ने 4 अप्रैल को बेदर्दी के साथ बच्चों, बूढ़ों और औरतों समेत गजा के बहुत से बाशिंदों को गोलियों का निशाना बनाया। उन्होंने 2 दिन के अंदर 56 बेगुनाहों को कत्ल और 30 को जख्मी किया, लेकिन अफसोस कि फिलिस्तीनियों के इस कत्लेआम पर भी नीज इसी तरह के दीगर अफसोसनाक वाकयात के बावजूद मगरबी ममालिक और इंसानी हकूक के दावेदार इदारों ने कुछ भी नहीं किया। और सामईन, इसी के साथ प्रोग्राम यादों के झरोके खत्म होता है।
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت۔
عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے اہم مضامین سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ کیہان سے۔ روزنامہ کیہان لکھتا ہے، حالیہ دو ہفتوں کے دوران صہیونی حکومت کو فلسطینیوں کی جانب سے استحکامت کے کئی نمونوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ان کارروائیوں میں مارے جانے والے اسرائیلیوں کی تعداد گزشتہ 20 برسوں میں فلسطینیوں کے ساتھ اس کی کسی بھی جنگ سے زیادہ ہو چکی ہے۔ فلسطینیوں اور اسرائیل کے درمیان ہونے والے اب تک کی تمام جنگوں میں ایک کے بدلے سات کا حساب رہا ہے، یعنی ایک صہیونی کی ہلاکت کے بدلے سات فلسطینیوں کی شہادت ہوتی تھی۔ زخمیوں کی بھی یہی صورتحال تھی اور مالی نقصانات بھی اسی طرح ہوئے تھے، لیکن حالیہ کارروائیوں میں حالات ایسے نہیں تھے بلکہ اس کے برعکس تھے اور زیادہ نقصان اسرائیلیوں کا ہوا۔ کچھ اسلامی ملکوں کے ساتھ تعلقات معمول پر لا کر اسرائیل نئے دور کے آغاز کے خواب دیکھ رہا تھا اور علاقائی اور عالمی میڈیا میں اس کی تشہیر بھی خوب کی جا رہی تھی، لیکن فلسطینیوں کے حالیہ اقدامات نے اسرائیل کے خواب کو ختم کر دیا۔ القدس العربی لکھتا ہے، بائیڈن نے پوٹین کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا تو ماسکو نے کہا عراق اور یوگوسلاویا سے آغاز کرتے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے روسی ہم منصب کو جنگی مجرم قرار دیا اور ان کے خلاف جنگی جرائم کے لیے مقدمہ چلائے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ آپ نے دیکھا بوچا میں کیا ہوا، وہ جنگی مجرم ہے۔ انہوں نے کہا ہمیں یوکرین کو ہتھیاروں کی فراہمی جاری رکھنا چاہیے اور ہمیں تمام تفصیلات کا علم ہونا چاہیے تاکہ جنگی جرائم کا مقدمہ چلایا جا سکے۔ امریکی صدر بائیڈن کے اس بیان کا جواب دیتے ہوئے روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ عدالتی کارروائی کا آغاز یوگوسلاویا اور عراق سے ہونا چاہیے۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زخاروا نے ٹیلی گرام پر اپنے چینل میں لکھا ہے کہ بائیڈن جنگی جرائم کے مقدمے کی بات کر رہے ہیں، بہت زبردست آئیڈیا ہے، چلیں اس کی شروعات یوگوسلاویا پر بمباری اور عراق پر قبضے سے کرتے ہیں۔ کرملن نے بوچا میں عام شہریوں کے قتل کے الزامات کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یوکرین نے روس کو بدنام کرنے کی سازش رچی ہے۔ سامی ڈیلی پاکستان نے لکھا ہے اپوزیشن شکست خوردہ، اب ہمارا مقابلہ نہیں کر سکے گی، وزیراعظم عمران خان پر امید۔ روزنامہ جسارت لکھتا ہے قومی اسمبلی میں جو ہوا ملک کی سیاسی تاریخ میں عجوبہ تھا، سراج الحق۔ ہندوستان ٹائم لکھتا ہے اسکولوں میں ٹیچروں کو بھی حجاب پہننے کا اخلاقی طور پر حق نہیں، کرناٹک کے وزیر کے بیان سے نیا تنازعہ۔ ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست نے سرخی لگائی ہے، اگر مسلمان وزیراعظم بنے تو 50% ہندو اسلام قبول کر لیں گے۔ متنازع بیانات اور تبصروں کے لیے مشہور ڈاسنا دیوی مندر کے محنت نرسنا نند سرسوتی نے اتوار کو اپنے ایک تبصرے کے ساتھ تنازعہ کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہندوستان کا وزیراعظم بنتا ہے تو 50% ہندو مذہب تبدیل کر لیں گے۔ دہلی میں منعقد کی گئی ایک ہندو محاب پنچایت کو خطاب کرتے ہوئے انہوں نے ہندوؤں کو اپنے وجود کے لیے لڑنے کے لیے ہتھیار اٹھانے کی بھی اپیل کی۔ اس ہندو محاب پنچایت کا انعقاد براڑی میدان میں اسی گروپ کے ذریعے کیا گیا تھا جس نے پہلے ہریدوار میں اور قومی راجدھانی کے جنتر منتر پر اسی طرح کے متنازع پروگرام منعقد کیے تھے جہاں مسلم مخالف نعرے لگائے گئے تھے۔ اس ہندو محاب پنچایت کے لیے دہلی انتظامیہ نے اجازت نہیں دی تھی۔ اتوار کے پروگرام میں کئی دیگر ہندو لیڈر اور کارکنان بھی شامل ہوئے۔ ہریدوار میں دیے گئے نازیبہ بیان کے معاملے میں نرسنہ نند پہلے ہی ضمانت پہ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 2029 میں یا 2034 میں یا 2039 میں ایک مسلمان وزیراعظم بن جائے گا۔ ایک بار مسلمان وزیراعظم بن جائے گا تو 50% ہندو مذہب تبدیل کر لیں گے، 40% مارے جائیں گے اور باقی 10% آئندہ سالوں میں کیمپوں یا دیگر ممالک میں پناہ گزین بن کر رہیں گے۔ سامعین روزنامہ جنگ جو پاکستان سے شائع ہوتا ہے لکھتا ہے فیصلہ سب کو سن کر دیں گے، سیاسی جماعتوں کا احترام ہے، ہوا میں فیصلہ نہیں کر سکتے سپریم کورٹ۔ عدالت عظمیٰ میں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کی جانب سے وزیراعظم عمران خان کے خلاف مشترکہ اپوزیشن کی جانب سے جمع کروائی گئی تحریک عدم اعتماد کو بغیر ووٹنگ کے ہی مسترد کر دینے کے حوالے سے از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے ہیں کہ اسپیکر آئین کے آرٹیکل 5 کا حوالہ بھی دے تو بھی تحریک عدم اعتماد کو مسترد نہیں کر سکتا۔ جو کچھ قومی اسمبلی میں ہوا ہے اس کی آئینی حیثیت کا جائزہ لینا ہے. ووٹنگ سے پہلے تحریک عدم اعتماد پر بحث ہوتی ہے. اسپیکر نے تحریک عدم اعتماد پر بحث کے لیے کون سا دن دیا تھا؟ تحریک عدم اعتماد پر ڈائریکٹ ووٹنگ کا دن کیسے دیا جا سکتا ہے؟ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں 175 اراکین اسمبلی کو متعون کیا گیا ہے. اسپیکر ایوان کی کاروائی کو کنٹرول کرتا ہے, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کا دائرہ کار کیا ہے. جب تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کا فیصلہ ہوا ہے تو یا تو یہ منظور ہوگی یا نہ منظور. سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ سیاسی جماعتوں کا احترام ہے لیکن فیصلہ سب کو سن کر دیں گے, ہوا میں فیصلہ نہیں کر سکتے. سامعین, تسنیم نیوز ایجنسی نے لبنان کی صورتحال پر خبر شائع کی ہے. لبنان میں انتخابات, حزب اللہ کے خلاف سعودی عرب کی بڑی مالی امداد. لبنان میں انتخابات میں شرکت کے لیے نامزدگی کا عمل مکمل ہو چکا ہے. ایسے حالات میں کہ جب حزب اللہ لبنان مختلف علاقوں میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ بات چیت میں مصروف ہے, لبنان کے سنی علاقوں پر سب کی توجہ ہے, جہاں سعودی عرب کی مدد سے ایک نئی تحریک شروع کی جا رہی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سعودی خفیہ ایجنسی کے افسروں اور اس ملک کے سفارتکاروں نے لبنان میں اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر ایک بار پھر منصوبے بنانا شروع کر دیے ہیں. رپورٹوں کے مطابق سعودی عرب نے حزب اللہ کے خلاف پروپیگنڈے کے دسیوں لاکھ ڈالر لبنان میں تقسیم کیے ہیں. تاہم حزب اللہ کی مضبوطی کی ایک بڑی وجہ عوامی مقبولیت ہے. حزب اللہ نے سردیوں میں لبنانیوں کے لیے ایندھن کا انتظام کر کے ایک بہت بڑے المیے سے انہیں بچا لیا. یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور اس کے علاقائی اتحادی حزب اللہ کی شکست کے لیے ہر حربہ اپنا رہے ہیں. تاہم حالات سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اربوں ڈالر خرچ کیے جانے کے باوجود لبنان کے انتخابات امریکہ کی ایک اور شکست کی داستان رقم کریں گے. اور سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین, اب پیش خدمت ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے رمضان ماہ غفران ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام. اس خصوصی پروگرام کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام آج کا ایران, جس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
رمضان
ماہ غفران.
رمضان رمضان یا شهر الغفران. رمضان رمضان یا شهر الغفران.
آپ عزیز سامعین کی خدمت میں گلشن نقوی اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے. سامعین, پروگرام رمضان ماہ غفران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. امید ہے کہ آج کے اس پروگرام سے بھی آپ مستفیض ہوں گے.
لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال مولانا یا اللہ. Oh.
سامعین، اب پیش ہے رمضان المبارک کے مہینے کی تیسرے دن کی دعا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقني فيه الذهن والتنبيه وباعدني فيه من السفاهة والتنبيه واجعل لي نصيبا من كل خير تنزل فيه بجودك يا أجود أجودين برحمتك يا أرحم الراحمين.
خدایا، آج کے دن مجھ کو عقل و شعور اور آگاہی سے نواز دے، جہالت و نادانی اور کم عقلی کی باتوں سے اور باطل سرگرمیوں سے دور کر دے، اور ہر اس خیر و برکت میں جو آج کے دن تو نازل کرنے والا ہے میرا حصہ بھی قرار دے. اے سب سے بڑے بخشنے والے، تیری بخشش و عطا کا میں تجھ کو واسطہ دیتا ہوں.
لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ الکبیر المتعال مولانا یا اللہ.
رمضان کبھی ختم نہ ہونے والی نعمت ہے، اس عظیم نعمت کا شکر کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تمام الہی نعمتیں عظیم ہیں، ان سب کا شکر ادا کرنا ہم پر واجب ہے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر. گناہوں کو چھوڑنے اور اطاعت پر صبر اور نعمتوں کا شکر. نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اسے ضائع نہ کریں. خدا تعالی نے ہمیں زبان دی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس سے خدا کا ذکر کریں، لوگوں کو حق کی طرف بلائیں اور ان کے ساتھ نرمی سے بات کریں. غیبت کرنا، الزام لگانا، سخت کلامی اور برا بھلا کہنا، غیر محرموں اور حرام کردہ چیزوں کی طرف دیکھنا، دوسروں کے حقوق کو پائمال کرنا اور دل کو گناہوں سے آلودہ کرنا، یہ سب نعمتوں کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب خدا کا عطا کردہ ہے۔ ہماری ہستی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اس نے بغیر مانگے ہمیں دی ہے، اس لیے اس کا شکر بغیر کسی شرط کے ہم پر واجب ہے۔
سامعین، نعمت دینے والے خدا تعالیٰ کا ہم پر یہ حق ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں اور کسی شخص یا چیز کو اس کا شریک قرار نہ دیں۔ لوگوں کا ایک گروہ جنت میں جانے کے لیے خدا کی عبادت کرتا ہے اور دوسرا گروہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہنے کے لیے اس کی عبادت کرتا ہے۔ حضرت امام علی علیہ السلام ان دونوں گروہوں کو تاجر اور غلام سمجھتے ہیں، جبکہ لوگوں کا ایک اور گروہ ایسا ہے جو خدا کی عبادت صرف اس کی نعمتوں کی خاطر کرتا ہے۔ یہ آزاد لوگوں کی عبادت ہے، یہی عبادت خدا تعالیٰ کے شایان شان ہے۔ آزاد منش انسان کسی بھی حالت میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولتے ہیں، وہ الحمدللہ کا ذکر کبھی نہیں بھولتے ہیں، خواہ وہ خوش اور صحت مند ہو یا مصیبت اور بیماری میں مبتلا ہوں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے کسی نعمت کے پیش نظر الحمدللہ کہا، اس نے اس نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا۔ ائمہ معصومین علیہ السلام نے بھی شکر کو نعمتوں میں اضافے اور غربت سے بچنے کا سبب قرار دیا ہے، اور جس نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے اسے ایسا گناہ قرار دیا ہے جو بخشا نہیں جائے گا۔
شکر ادا کرنے کی توفیق ملنا بجائے خود ایک ایسی نعمت ہے جو خدا اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے، اور اس نعمت کا شکر مسلسل شکر ادا کرنے اور الحمدللہ کا ذکر کرنے سے ادا کیا جا سکتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے دن کے شروع میں چار مرتبہ الحمدللہ رب العالمین کہا، اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور اگر رات کے شروع میں کہا تو اس رات کا بھی شکر ادا کر دیا۔ ہمیں خدائی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں، کیونکہ دنیاوی نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سب قیامت کے دن گواہی دیں گی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہم نے جس نعمت کا شکر ادا کیا ہوگا وہ گواہی دے گی کہ ہم نے اسے ضائع نہیں کیا اور ہم اسراف کرنے والوں میں سے نہیں تھے، اور خدا نعمت میں اس طرح اضافہ کر دے گا کہ وہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔
رمضان المبارک جو کہ خدا کا مہینہ ہے، اس لیے آیا ہے کہ خالق کائنات کی یاد دلوں میں تازہ ہو جائے اور ان لوگوں کو شیطان اور نفسانی خواہشات کے چنگل سے نجات دلائے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کو ایک ایسا مقدس مہینہ قرار دیا ہے جو دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف زیادہ راغب کرتا ہے۔ یہ ایک سنہری موقع ہے اور ہم سب کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس مہینے میں روزہ دار گناہ سے بچنے کی زیادہ کوشش کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتا اور اس کی جانب زیادہ متوجہ ہوتا ہے۔ سامعین، ہم لوگ جس طرح قالینوں، کھڑکیوں، دیواروں اور کپڑوں کی میل کچیل دور کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک کی آمد کے ساتھ ہی اپنے اندرونی نقائص پر توجہ دیں اور اپنے دل کو ہر طرح کے عیب، کینے اور برائیوں سے بچائیں۔ شیطان ہر وقت کھات میں رہتا ہے تاکہ انسان کو گمراہ اور اس کی توجہ دنیا کی بے وقت مادیات پر مرکوز کر کے اسے اللہ تعالیٰ سے دور کر دے۔ رمضان المبارک انسان کے لیے ان چیزوں کے بارے میں سوچنے کا ایک موقع ہے جو اسے سعادت سے ہمکنار کرتی ہیں۔ انسان انہی کی بنیاد پر بعض بیکار آرزوؤں سے کنارہ کشی اور گرا قدر اہداف کے حصول کی پلاننگ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ گھڑی بھر کے لیے سوچنا 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔
رمضان المبارک کا مہینہ اس بات کا موقع فراہم کرتا ہے کہ ہم اپنی ہستی کی جانب توجہ دیں، اپنے دل کو آباد کریں اور اسے ہر طرح کی نجاست سے پاک اور ہر قسم کی دشمنی اور کینے سے صاف کریں اور شکر گزار بندے بن جائیں۔ یہ مہینہ انسان کے لیے اس بات کا راستہ بھی ہموار کرتا ہے کہ وہ دنیا سے اپنی اس وابستگی کا قلع کما کر دے جو اس کے کمال اور سیر و سلوک کی راہ میں حائل ہے۔ انسان کا حقیقی مقام اس کا دل ہے، نہ کہ اس کے دنیاوی منصب اور مادی وسائل۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انسان کا دل ہی اس کی بہشت اور دوزخ ہے۔ اگر انسان نیکی کے ساتھ پاکیزہ زندگی گزارے تو اس کا دل جنتی ہو جائے گا، اور اگر دشمنی رکھے اور نافرمان ہو تو آگ کے شعلے اس کے دل کے اندر سے اٹھیں گے۔
سامعین، رمضان المبارک خود سازی اور دل کی تطہیر کا مہینہ ہے. تطہیر کا خوبصورت ترین اور مکمل ترین طریقہ قرآن کریم نے ہی انسان کے سامنے رکھا ہے، جو کہ برائیوں کے بجائے اچھائیوں کو اپنانے اور توبہ کر کے پروردگار عالم کی جانب رجوع کرنے سے عبارت ہے. جیسا کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 70 میں ارشاد ہوتا ہے، علاوہ اس شخص کے جو توبہ کر لے اور ایمان لے آئے اور نیک عمل بھی کرے، کہ پروردگار اس کی برائیوں کو اچھائیوں سے تبدیل کر دے گا، اور خدا بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربان ہے. ایسی تبدیلی کی بنا پر خدا تعالیٰ نہ صرف گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ وہ سابقہ گناہوں کو نیک اعمال میں بدل دیتا ہے. جس طرح روزہ جسم میں موجود فالتو اور غیر جذب شدہ مادوں کو ختم کر دیتا ہے، اسی طرح ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی روح کو نجاستوں اور برائیوں سے پاک کریں، اور گناہوں اور ناپسندیدہ کردار کی بنا پر اپنے اندر پیدا ہونے والے نقائص کو برطرف کریں.
عزیز سامعین، اس مہینے میں جن اعمال کی بہت زیادہ رغبت دلائی گئی ہے، ان میں سے ایک تلاوت قرآن کریم ہے. رمضان المبارک کا مہینہ انسانوں کے لیے اس آسمانی کتاب سے آشنا ہونے اور قرآن کریم کی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے اپنی استطاعت کے مطابق اس کی تعلیمات کا ادراک کرنے کا ایک اچھا موقع ہے. حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے، تم پر لازم ہے کہ ہر دن اور ہر رات اور وقتاً فوقتاً قرآن کی تلاوت کرو. تم پر لازم ہے کہ قرآن، اس کے احکامات اور دینی فرائض کے مطابق عمل کرو، کیونکہ قرآن کریم لوگوں کے درمیان خدا کا عہد اور سعادت کا ضابطہ ہے، اور ہر مسلمان کو ہر فرصت کے وقت غور و فکر کے ساتھ اس الہی ضابطے اور عہد پر نظر ڈالنی چاہیے. آئمہ طاہرین علیہ السلام کی روایات میں قرآن کریم کی تلاوت کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور اس کی تلاوت کے آداب بیان کیے گئے ہیں. خود قرآن کریم میں ایسی آیات موجود ہیں جو انسان کو قرآن کی تلاوت اور ان میں غور و فکر کرنے کی ترغیب دیتی ہیں. سورہ سعد کی آیت نمبر 29 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ ایک مبارک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ یہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور صاحبان عقل نصیحت حاصل کریں. قرآن کریم پسندیدہ زندگی کا ضابطہ ہے. رمضان المبارک اس کی تعلیمات سے آگاہ ہونے کا ایک اچھا موقع ہے. قرآن کریم کی مثال صاف پانی اور آفتاب عالم تاب کی سی ہے، جن کی انسانیت کو اپنی بقا کے لیے ضرورت ہے. قرآن کریم کی بدولت ہی انسانیت کی معنوی حیات کا تسلسل ممکن ہے. انسان اس سے جس قدر زیادہ فائدہ اٹھائے گا، اسی قدر اس کی زندگی میں تازگی اور خوشحالی آئے گی، اور اس کی زندگی کو صحیح سمت ملے گی. قرآن کریم کی تعلیمات کے زیر سایہ تربیت پانے والا انسان مسرور، بابصیرت اور دور اندیش ہوتا ہے. وہ اپنی ساری زندگی کو اسلام کے عظیم احکامات کے سانچے میں ڈھالتا ہے. رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس میں غور و فکر کرنے کا بہت زیادہ ثواب ہوتا ہے. ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ وہ اس آسمانی کتاب کی بدولت ہم سب کو دنیا اور آخرت کی سعادت سے ہمکنار کرے. سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں،
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں،
سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں. سرکار کے قدموں میں، سرکار کے قدموں میں، سد شکر میں پھر آیا سرکار کے قدموں میں.
اللہ نے پہنچایا سرکار کے قدموں میں.
رد کیسے بھلا ہوگی اب کوئی دعا میری اب کوئی دعا میری میں رب کو پکارا
آج کا ایران
عزیز سامعین، پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہیں۔ گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم ایران میں نیز ایران سے متعلقہ پیش آنے والے گزشتہ ہفتے کے اہم واقعات پر مختصر روشنی ڈالیں گے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ ایرانی کیلنڈر کی تاریخ 12 فروردین ایران میں یوم اسلامی جمہوریہ ہے، اور ایران کے مومن اور انقلابی عوام نے 12 فروردین 1358 ہجری شمسی یعنی 1 اپریل 1979 کو اپنے ملک کی عزت و وقار اور مستقبل کے تعین کے لیے تاریخ رقم کی۔ بانی انقلاب اسلامی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی ولولہ انگیز قیادت میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد 1 اپریل 1979 کو ایران میں ریفرینڈم کرایا گیا تھا۔ ملک کی ریفرینڈم کے نتائج کے مطابق 98% سے زیادہ رائے دہندگان نے اسلامی جمہوری نظام حکومت کے قیام کے حق میں ووٹ دیے تھے۔ اس اہم واقعے کی یاد میں ہر سال 1 اپریل کو ایران میں یوم اسلامی جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ ایران کے عوام نے مقدس اسلامی نظام کی تاریخ کے پہلے عوامی انتخابات کے طور پر ریفرینڈم میں بھرپور اور تاریخی انداز میں حصہ لے کر دنیا کو بتا دیا تھا کہ اس قوم کے امور میں مداخلت اور اس پر اپنے فیصلے مسلط کرنے کا دور گزر گیا ہے۔ اسلامی انقلاب اپنی شاندار آئیڈیالوجی کے ذریعے عالمی سامراج اور سرمایہ دارانہ نظام کی چکی میں پسنے والی قوموں کے لیے آزادی کی امید اور دنیا بھر کے محروموں اور کمزوروں کی ڈھارس بن گیا۔ اس انقلاب نے دنیا بھر کے حریت پسندوں اور انصاف کے متوالوں کو سامراجی طاقتوں اور تسلط پسند قوتوں سے چھٹکارا حاصل کرنے اور آزادی و مساوات کے لیے آواز بلند کرنے کا حوصلہ عطا کیا، اور باطل کے خلاف جد و جہد میں حق کی کامیابی کے الہی وعدے کی تکمیل کا نمونہ پیش کیا۔ پورے ایران میں اس دن یوم اسلامی جمہوریہ منایا جاتا ہے۔ یہ دن ایران کے انقلابی عوام کے ذریعے ملک کے مستقبل کے تعین اور اسلام کی عزت و سربلندی کے لیے ایرانی قوم کے عزم و ارادے کی تجلی کا دن ہے۔ ایران کے نائب وزیر اقتصادیات اور کسٹمز کے ڈائریکٹر جنرل علی رضا مقدسی نے گزشتہ ہفتے اتوار کو کہا کہ ملکی غیر تیل کی غیر ملکی تجارت شمسی سال 1400 میں ریکارڈ 100 بلین ڈالر تک پہنچ گئی، جس میں دوسرے ممالک کے ساتھ 162 ملین ٹن سامان کا تبادلہ ہوا، جو شمسی سال 1399 میں اسی عرصے کے مقابلے میں 38% زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ مقدسی نے مزید کہا کہ شمسی سال 1400 میں 48 بلین ڈالر مالیت کی 122 ملین ٹن ایرانی اشیاء دنیا کے مختلف حصوں کو برآمد کی گئیں، جو کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں 14 ارب ڈالر سے زیادہ ہیں اور اس میں 41% اضافہ ہوا ہے۔ ایران کے نائب وزیر اقتصادیات نے اس بات پر زور دیا کہ 1400 میں ملکی برآمدات کا ریکارڈ حاصل کیا گیا تھا، جبکہ اس سال ایرانی قوم کے خلاف تسلط کے نظام کی طرف سے سخت ترین جابرانہ پابندیاں عائد اور نافذ کی گئی تھیں۔ ایرانی طلباء نے بین الاقوامی اولمپیاڈ میں سونے کے 7 اور چاندی کے 11 تمغے حاصل کیے ہیں۔ ایرانی طلباء کی استعداد اور تربیت کی قومی تنظیم کی سربراہ الہام یاوری نے گزشتہ ہفتے یہ اطلاع دی کہ ایرانی طلباء نے بین الاقوامی اولمپیاڈ میں سونے کے 7 اور چاندی کے 11 تمغے حاصل کیے۔ مختلف مضامین من جملہ ریاضی، فزکس، نجوم، کیمسٹری اور کمپیوٹر میں ہر سال عالمی سطح پر اولمپیاڈ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ ان اولمپیاڈ میں دنیا کے مختلف ملکوں کے طلباء کی استعداد اور صلاحیتوں کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ عالمی اولمپیاڈ کا یہ اہتمام مختلف ملکوں کے طلباء کے درمیان دوستی اور قربت پیدا ہونے کا بھی باعث بنتا ہے، جبکہ اس طریقے سے ان کی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے مواقع بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اس طرح کے اولمپیاڈ سے طلباء کی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور وہ کامیابی حاصل کر کے اپنے ملکوں کا نام روشن کرتے ہیں۔ ایرانی طلباء کی استعداد اور تربیت کی قومی تنظیم کی سربراہ الہام یاوری نے ایرنا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی اولمپیاڈ میں ایرانی طلباء نے سونے کے 7، چاندی کے 11 اور کانسی کے 9 تمغے حاصل کر کے درخشاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی طلباء نے 2005 سے اب تک ریاضی میں سونے کے 46، چاندی کے 99 اور کانسی کے 45 تمغے اور 4 سرٹیفکیٹ، فزکس میں سونے کے 36، چاندی کے 57 اور کانسی کے 35 اور 12 سرٹیفکیٹ، کمپیوٹر سائنس میں سونے کے 27، چاندی کے 58، کانسی کے 23 تمغے اور 1 سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ فورم ایٹمی شعبے میں ایران کی ترقی کے نئے منصوبوں کا جلد اعلان ہوگا۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی کے مطابق نئے منصوبوں میں پلازما تھراپی کا منصوبہ سر فہرست ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کے تحت ہم نے سرطان کی تشخیص اور علاج کے حوالے سے اہم پیش رفت حاصل کر لی ہے، جبکہ اسے غذائی سلامتی اور زراعت کے شعبے میں بھی استعمال کیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وزارت صحت کی اجازت کے بعد یہ منصوبہ کلینیکل ٹرائل کے مرحلے میں داخل ہو جائے گا اور ایران اس حوالے سے دنیا کے 5 برتر ملکوں کی صف میں کھڑا ہو گیا ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے سربراہ نے مزید کہا کہ تمام تر پابندیوں کے باوجود ہم نے ایٹمی شعبے میں بے پناہ ترقی کی ہے، جس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ایرانی عوام کے عزم کے سامنے پابندیاں بے معنی ثابت ہوئیں۔ انہوں نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں پروپیگنڈا مہم کو انتہائی غیر منصفانہ اور ظالمانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ قاسم صہیونی حکومت تہران پر عالمی دباؤ بڑھانے کی غرض سے مسلسل ہمارے پرامن ایٹمی پروگرام میں انحراف کا شور مچا رہی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے محکمہ خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے گزشتہ ہفتے ایران کے شہریوں کے خلاف امریکہ کی نئی اعلان کردہ پابندیوں کے رد عمل میں کہا کہ یہ اقدام امریکی حکومت کی ایرانی عوام کے تئیں دشمنی اور بدنیتی کی ایک اور علامت ہے، جو ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی ناکام پالیسی کو جاری رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان نئی پابندیوں سے یہ حقیقت واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ موجودہ امریکی انتظامیہ اپنے دعووں کے برخلاف بے بنیاد الزامات لگانے اور ایرانی عوام پر دباؤ ڈالنے کے لیے ہر موقع کو استعمال کرتی ہے۔ سعید خطیب زادہ نے مزید کہا کہ امریکہ ایک جانب اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 2231 کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور دوسری جانب یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ ہوئے جوہری معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں پر مکمل عمل درآمد کرنے کے لیے تیار ہے۔ واضح ہے کہ امریکی محکمہ خزانہ نے ایران کے خلاف پابندیوں کی فہرست میں ایک ایرانی شخصیت محمد علی حسینی اور متعدد اداروں کو شامل کیا ہے۔ امریکی وزارت کا دعویٰ ہے کہ یہ پابندیاں سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے رابطے کی وجہ سے فرد اور کمپنیوں پر لگائی گئی ہیں۔ امریکی حکومت نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ پابندیاں 13 مارچ کو عراق کے شہر اربیل پر ایران کے میزائل حملے کے بعد لگائی گئی ہیں، جو در حقیقت صہیونی جاسوسی کا اڈہ ہے۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں ایسے وقت لگائی گئی ہیں جب مذاکرات کرنے والے ممالک کی اکثریت مذاکرات کے تیزی سے اختتام پر زور دے رہی ہے، لیکن حتمی معاہدے کے لیے چند باقی اہم معاملات پر امریکی سیاسی فیصلوں کا انتظار ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کا کہنا ہے کہ اگر امریکی فریق حقیقت پسندی سے کام لے تو ویانا میں کسی معاہدے تک پہنچنا ممکن ہے۔ ایران کی طرف سے طے پانے والا معاہدہ ایک ایسا دستاویز ہے جس میں پابندیاں حتی الامکان اٹھائی جائیں گی اور اس کے نفاذ سے خطے کو بھی فائدہ ہوگا۔ ایران کے وزیر خارجہ نے گزشتہ ہفتے کہا کہ ایک میکانزم کا قیام اور ایک جامع قومی حکومت کی تشکیل کے ساتھ ساتھ افغان عوام کی مدد کے لیے ایک مالیاتی فنڈ کا قیام ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے شہر تونسی میں منعقدہ افغان پڑوسی ممالک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے پڑوس میں پرامن افغانستان کی امید رکھتے ہیں۔ ایران کے وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے پڑوسیوں کو اہم کردار ادا کرنا ہوگا، کیونکہ افغانستان میں امن و استحکام اور اس کے عدم تحفظ کا براہ راست اثر پڑوسیوں پر پڑ سکتا ہے۔ حسین امیر عبداللہیان نے افغانستان میں خواتین کے کردار کی ضرورت سے متعلق کہا کہ افغانستان میں خواتین کا کردار ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اسلام ایک ترقی پسند اور رحم دل مذہب ہے، اور مختلف شعبوں میں خواتین کی موجودگی کو ان کا ناقابل انکار حق سمجھتا ہے، لہذا ہمیں ایک بار پھر افغانستان کی مسلم کمیونٹی میں خواتین کے کردار کی اہمیت پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس بات پر زور دیا کہ افغانستان کے عوام کی خدمت کے لیے بیرون ملک افغانستان اساسوں کی بحالی ضروری ہے۔ امریکہ نے 20 برسوں تک افغانستان پر قبضہ جمائے رکھا اور اب افغانستان کے اساسوں کو منجمد کر رکھا ہے، جو ایک غلط کام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب امریکیوں نے افغانستان پر اپنے قبضے کے دوران افغان عوام کے لیے ایک چھوٹا سا کمرہ بھی کلینک کے طور پر نہیں بنایا، لیکن آج وہ افغانستان کی تعمیر نو کی بات کر رہے ہیں۔ اگر وہ افغانستان کی مدد میں اپنی نیک نیتی ثابت کر دیتے تو آج ہمیں افغانستان میں بدترین انسانی صورتحال کا مشاہدہ نہیں کرنا پڑتا۔ حسین امیر عبداللہیان نے یہ بات زور دیتے ہوئے کہی کہ آج ہم جس بات کا وعدہ دے رہے ہیں اس کا تعلق ایک اہم مسئلے سے ہے۔ افغانستان کو تمام گروہوں کی شمولیت کے ساتھ ایک جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے، ایسی حکومت جو افغانستان کے استحکام، سلامتی اور ترقی و خوشحالی کی ضمانت دے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یک طرفہ جنگ بندی کے نفاذ کے سلسلے میں یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کی جدت عمل کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشاط نے سعودی عرب کے خلاف ہر مورچے پر یک طرفہ طور پر 3 روز کے لیے جنگ بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب اگر یمنی حدود سے اپنے تمام فوجیوں کو واپس بلاتا ہے اور یمنی عوام کا محاصرہ ختم کرتا ہے تو یمن کی جانب سے مستقل جنگ بندی کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے اس اقدام کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا ہے کہ صنعاء نے نیک نیتی کے ساتھ جس منصوبے کا اعلان کیا ہے وہ یمن کی جنگ اور یمنی عوام کے محاصرے کے خاتمے کے لیے اس کے ٹھوس عزم و ارادے کے ساتھ قیام امن سے متعلق ایک اہم پیغام ہے جو جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے بہترین راہ ہموار کر سکتا ہے۔ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ امید کی جاتی ہے کہ رمضان المبارک کی آمد کے موقع پر انسانی مسائل کو فوقیت دیتے ہوئے قیدیوں کے تبادلے کے ساتھ یمن کی جنگ کے خاتمے اور اس ملک میں قومی آشتی کے عمل کا مشاہدہ کیا جائے گا۔ دریاسنا المسیرہ ٹی وی نے رپورٹ دی ہے کہ جارے سعودی اتحاد نے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے یمن کے صوبے الحدیدہ میں ایک بار پھر حملہ کیا ہے۔ جارے اتحاد نے ایک دن میں 115 مرتبہ حملے کیے۔ یمن کے خلاف سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کی جارحیت کے نتیجے میں اب تک لاکھوں یمنی شہری شہید اور زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ 40 لاکھ سے زیادہ بے گھر اور در بدر ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب کی جارحیت کے نتیجے میں یمن کے 85% سے زیادہ بنیادی ڈھانچے تباہ و برباد ہو چکے ہیں اور اس ملک کو غذائی اشیاء اور دواؤں کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ یمنی عوام کے خلاف جنگ و جارحیت کے گزشتہ 7 برسوں کے دوران سعودی اتحاد کو بھاری نقصان پہنچا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہمارا آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔